تجربے کی چار قسمیں، تجربے کی چار قسمیں، یعنی تجربہ کیا طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، تجربہ کیا طریقوں سے. نمبر ایک علم کے ذریعے، یعنی کسی کی سنا، جیسے سنا کہ یار سن لیا کہ یار ایک لڑکیوں کے چکر میں من پڑنا، سنتے ہیں نا بڑا خراب ہے، یہ سن لیا، اب سن لیا اچھا بھائی یہ بات پتہ چل گئی یار کہ کسی عشق معشوقی کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ بہت جھٹکے پڑتے ہیں. سنا کہ لالو شیخ نے اس طرح لڑکی کو چھیڑ رہا تھا تو اس کو جو بہت جھٹکے پڑے، یہ سنا. اب جب سنا تو ایک بات بھی آبا ہوگی نا، لہٰذا یہ شخص جو عقلمند ہوگا، عقلمند شخص ہوگا تو کبھی اس کام میں نہیں پڑے گا، ہے نا، یعنی کسی لڑکی کو نہیں چھیڑے گا. جو عقلمند آدمی ہوگا یہی کرے گا نا، کیونکہ اس نے سن لیا کہ یار جو لڑکی کو چھیڑتا اس کو جھٹکے پڑتا. ایک ہو گیا تجربے کا حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ صدر جا رہا تھا، ایک شخص نے کسی عورت کو ٹھوکر مار دی، بس اس عورت کو اٹھایا، اس نے جوتی اٹھا کے اس کی پٹائی شروع کر دی، یہ بھی پیچھے پیچھے تھا، بس وہ دیکھا کہ کیسے ٹھوکر لگی اور کیسے جوتے پڑے اس کو. اس تجربے کا پہلے تجربے کا نام ہے علم الیقین، علم الیقین کہ سنا اور اس سے یقین مل گیا اور تجربہ مل گیا. اور دوسرا تجربہ کیا ہے، عین الیقین کہ آنکھ سے دیکھا، آنکھ سے دیکھا پکچر چڑھتے ہوئے اور پکتے ہوئے. تو لہذا عقلمند آدمی وہ ہے کہ وہ کہے گا یار کہ نہیں یار بھائی یہ گڑبڑ کا. لیکن بعض لوگوں کی کھوپڑی بہت ہی عجیب الٹی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی کھوپڑی بہت الٹی ہوتی ہے، کہتے ہیں یار یہ تو کوئی بات نہیں، اصل میں وہ اس سے پٹی نہیں تھی، یہ عورت اس سے پٹی نہیں تھی، میں نے اس سے پھنسی نہیں تھی، ہم ایسا پھنسائیں گے کہ بس. لہٰذا یہ کیا کرتا ہے، جو بہت زیادہ ہوشیار بنتا ہے، یعنی اس نے پرانے تجربے سے سبق حاصل نہیں کیا، وہ تجربہ جو کہ اس کو سن کے یا دیکھ کر ملا تھا، اس شخص نے، اس بیوقوف شخص نے اس سے تجربہ حاصل نہیں کیا اور اس سے عقل نہیں پکڑی، کیونکہ تجربہ عقل کو بڑھاتا ہے، تجربہ عقل کو بڑھاتا ہے. جیسے کوئی بات گزری ہو تو کہتے ہیں یار یہ فلاں کام اس سے ہوا تھا، زیادہ انسان کیا کرتا ہے سب وہ کام نہیں کرتا، ہے نا صاحب. جیسے پتا چلتا ہے ایک بات کے ساتھ، یہ جو رات کے وقت یہ سلطان جگہ پہ بتانا آپ کہاں رہتے ہیں،
ڈاکٹر کیا لوگ کیا کہتے ہیں کہ رات میں ادھر مت آنا، یہ کہتے ہیں نا کوئی عقل مند آدمی کو نا جو رات کو آنا آئے گا، دوسرے رستے سے بیٹھے، یہ عقل مندی کی بات ہے. اور یا اگر اس میں یہ بھی ہوا کہ اس کا کوئی دوست آیا، اس نے دوست نے بتایا کہ یار میں رات کو وہاں گزرا تھا جھوپ کرے، ایسے واقعات بھی ہوئے ہوں گے، تو یہ عقل مندی کا دوسرا اسٹیج ہو گیا، یعنی آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا واقعی ایسا واقعہ ہوا بھی ہے اور وہ بتانے والا اپنا مخبر صادق ہے، سچا دوست بتانے والا. لیکن اس کی پھر بھی اس نے کہا نہیں یار میں تو بہت بہادر ہوں، میں بہت بہادر ہوں اور میں تو بالکل ایسا ہوں کہ میں نے بس کوئی بڑے سے بڑا پہلوان آ جائے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. چلو تو آپ کو تھاڑ لگا دی نا آپ نہیں آئیں گے. تو عقل مند آدمی اس نے کہا نہیں میں تو بہت ہوں بڑا چودھری اور میں خان صاحب ہوں، نچار رکھوں گا اور گزر جاؤں گا، کوئی ہم کو کچھ کہہ کے تو دکھا. لیکن تو کیا ہوا، اب یہ گیا بس تین چار آدمی سے، چار مہینے ملی ہوئے اس کو پکڑا اور سارے نسارے بھی ڈرا رہی ہے، ساری بازری بھی ڈری رہی، اور یہ بالکل بے بس کھڑا ہے، اس کی گڑی بھی اتاری، جوتے بھی مارے اور جیب میں جو پیسہ تھا سب نکال لیا. یہ ہو گیا نا. تو یہ جو تیسری قسم کا تجربہ ہے اس کا نام ہے حق الیقین، یعنی وہ تجربہ خود اپنے اوپر گزرے، وہ تجربہ خود اپنے اوپر گزرے. جب ان کو منع کر دیتے تو خبردار ابھی تک مت آنا، وہ تجربہ جو ہے وہ خود اپنے اوپر گزرے. تو ایسے شخص کو ایسے یہ تجربے کی تیسری قسم ہے. تو پتہ چلا تجربے کی تین قسموں میں سے طے کیا ہے کہ جو سن کر ملے، اور دوسری قسم وہ ہے جو دیکھ کر ملے، اور تیسری قسم وہ ہے جو خود اپنے اوپر گزرے. تین قسمیں ہوئے نا، یہ تو ہے. لہذا عقل مند وہ آدمی ہے جو ایک مرتبہ،
اس کا مفہوم ہے کہ مومن ایک مرتبہ دو سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی پتہ چل جائے کہ اس کا سوراخ میں سانپ ہے، ایک دفعہ ڈس لیا تو وہ آئندہ اس سوراخ پہ کبھی ہاتھ یا انگوٹھا یا کچھ نہیں رکھے گا، یہ مومن کی شان ہے. لیکن یہ کیسا مومن ہے کہ جانتا بھی ہے کہ گناہوں کے اندر ہم کو بے چینی بے سکونی ملے گی. اب تک زندگی گزار کے دیکھی کیا چین ملا، کیا سکون ملا، سنا بھی دیکھا بھی، اور یہاں تک کہ اپنے اوپر گزر کے بھی دیکھا، اپنے اوپر گزری بھی، دیکھ سنا بھی، دیکھا بھی اور اپنے اوپر گزری بھی، لیکن پھر بھی عقل حاصل نہیں کر، پھر بھی وہی ذرا کوئی حسین سامنے نظر آئی اس کو دیکھ لیتا، جانتا ہے کہ اس میں پریشانی ہے. بتاؤ ان حسینوں کو دیکھنے سے دوستوں سکون ملتا ہے؟ بتاؤ کتنی پریشانی ہوتی نا. تو لہٰذا جب پتہ چل گیا تو کیسا آدمی ہے کہ وہ تجربہ حاصل نہیں کرتا. تو لہٰذا تجربے سے علم سے تجربہ حاصل نہ کرنا یہ کیا علامت ہے؟ بیوقوف ہے یہ. اور تجربے کی ایک چوتھی قسم ہے. یہ تین قسمیں تو ایسی ہیں کہ اس میں کوئی غلطی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے, لیکن چوتھی قسم اتنی یقینی ہے, اتنی یقینی ہے جیسے اس وقت ہمارا سانس لینا اور ہمارا زندہ ہونا کتنا یقینی ہے بتاؤ, اس کو کوئی جھٹلا سکتا؟ کتنا یقینی ہے. تو وہ اس وقت جو جس طرح سے روشنی کا ہونا اور 12 بجے سورج کا نکلنا جب سورج ہو, اور اس وقت سورج کی روشنی کتنی یقینی ہوتی ہے. تو لہذا اس سے زیادہ یقین, اس سے زیادہ یقین کیا ہے؟ وہ چوتھی قسم ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی باتیں, قرآن و حدیث, اللہ اور رسول کی باتیں. ہمارا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے, واللہ غلط ہو سکتا ہے, ہمارا پہ گزرا ہوا غلط ہو سکتا ہے. اب دلیل سنو, دیکھو کہتے ہیں کہ صاحب اگر مرغی کڑھائی کھاؤ تو جان بنتی ہے نا, یہی سنا نا, یا اور کوئی چیز بادام کھاؤ دودھ پیو جان بنتی ہے نا. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے, اب وہ پتہ چلا سے مرغی کڑھائی سے جان بنتی ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مرغی کڑھائی کھاتا ہے لیکن دست لگ جاتے ہیں, ہے نا خاصا, دیکھو پھڑک گیا خاصا, دیکھو یہ دیکھو سچی بات تھی. کیوں؟ ٹھیک ہے, جس اس کے اندر قوت اللہ دیتا ہے. لہٰذا حق یقین ہے, ہم نے 12 یہ تجربہ کیا کہ مرغی کڑھائی کھا کر جان بنتی ہے, لیکن اس دفعہ کیا ہوا تو پتا یہ چلا یہ حق یقین الٹا ہو گیا. ہو گیا نہیں الٹا ہو گیا؟ لیکن جو قرآن نے اور حدیث نے یعنی اللہ نے اور اس کے رسول اللہ رسول نے جو فرمایا وہ غلط نہیں ہو سکتا. بتاؤ مومن کا عقیدہ ہے نا, لہٰذا اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا بھائی گناہ بہت گندی چیز ہے. بتاؤ یہی سنا نا ہم نے. تو لہٰذا گناہوں میں چین اور سکون تلاش کرنا اس کو مل سکتا ہے, جبکہ اللہ فرما رہے گناہ کرنے والا پریشان بے چین رہے گا, گناہ کرنے والا پریشان اور بے چین رہے گا تو اس کو سکون مل سکتا ہے؟ لاکھ وہ حسینوں کو دیکھ لے, مال اور دولت میں چین سکون نہیں ہے دوستو. بادام کی خاصیت ہے خشکی دور کرتا ہے, لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہی بادام خشکی بجائے دور کرنے کے خشکی اور بڑھا دیتا ہے. اب سنو, اللہ مالوسی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا, میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا اللہ مالوسی نے, اور وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا, تو انہوں نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جنگل میں جاؤ, جنگل کے اندر فلاں بوٹی جو ہے ہر پتی جو ہے اس کو کھا لو, تمہارا پیٹ کا درد اچھا ہو جائے گا. کھا لیا اور پیٹ کا درد اچھا ہو گیا. اللہ کا بتایا ہوا تھا, کیسے غلط ہو سکتا تھا؟ پیٹ کا درد اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے صاحب گزر گئی بات. کچھ دن کے بعد دوبارہ پیٹ میں درد ہوا. تب انہوں نے کیا کیا, پھر وہی چلے گئے اور وہ بوٹی کھائی. اب پیٹ میں درد ٹھیک ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا. پیٹ کا درد ٹھیک تو کیا ہوتا, اور بڑھ گیا. تب اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے, یہ وہی بوٹی ہے, وہی جڑی بوٹی ہے, وہی گھاس ہے, لیکن پہلے کھایا تو یہ درد اچھا ہو گیا, لیکن اب کھایا تو درد میں اضافہ ہو گیا, یہ کیا بات ہے؟ تب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ پہلے تم نے ہماری منشا سے کھایا تھا, ہمارے مشورے سے کھایا تھا, تو اس کے اندر اثر تو ہم رکھتے, لہٰذا ہم نے اس میں اثر رکھ دیا. اب تم نے اپنی مرضی سے کھایا تھا, لہٰذا اس میں جو اثر ڈالنے والا تھا تم نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا. لہٰذا دوستو جو اسباب سکون ہیں یعنی جن کو ہم سکون کے اسباب سمجھتے ہیں, بیوی بچے مال و دولت اور یہ دنیا کی چیزیں, اس کو ہم سکون کے اسباب سمجھتے ہیں, ہے نا کہ صاحب مال ہوگا بیوی ہوگی بچے ہوگے کھانا ہوگا تو ہم سکون کی زندگی گزاریں گے, لیکن دوستو یہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی لوگ بے سہارا اور بے سکون ہیں. کیوں ہے نا؟ لیکن کیا کریں کہ جس کے قبضے میں سکون ہے اگر اس سے رابطہ کر لے, جس کے قبضے میں سکون ہے اگر اس سے رابطہ کر لے تو یہ اسباب نہیں ہوں گے, سکون اس کو مل جائے گا. بتاؤ اللہ تعالیٰ کیا, اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ذات ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے, فرماتے ہیں گر تو خواہی آب خوش آتش شبد, گر تو خواہی آتش آب خوش شبد, گر تو خواہی آب خوش آتش آب خوش شبد. یہ اللہ اگر آپ چاہیں تو آگ, آگ کیا ہے؟ آگ کی خاصیت جلانا ہے. آگ کی خاصیت کیا ہے؟ جلاتی ہے, ہے نا, آگ جو جلاتی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آگ جس کی جلانے کی خاصیت ہے وہ ٹھنڈا پانی مزیدار پانی بن جائے. واہ 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 واہ, کیا مولانا کو دیکھو کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ اگر آپ چاہیں تو آگ جو ہے وہ ٹھنڈا پانی بن جائے, اور گر نہ کھائی, لیکن اگر نہ آپ نہ چاہیں
آب ہم آتش شبد، تو پانی خود آگ بن جائے. آگ آپ اگر آپ نہ چاہیں، آپ اگر نہ چاہیں، اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو پانی آگ بن جائے گا. یہ ہے مولانا، کیا عجیب بات سما دی، اللہ کی قدرت کو دکھا دیا کہ تم اللہ کی قدرت کو کیا سمجھتے ہو. ارے اللہ چاہے، اللہ چاہے تو پھولوں کے اندر رلا سکتا ہے، اور اللہ چاہے کانٹوں میں ہنسا سکتا ہے. ایک شخص ہے کانٹوں میں بیٹھا ہوا ہے، ہنس رہا ہے، کیوں؟ اس کے دل میں اللہ، اس کے دل پر اللہ کی طرف سے چین اور سکون کی برسات ہو رہی ہے. لیکن ایک شخص ہے پھولوں میں بیٹھا ہے، رو رہا ہے. ایئر کنڈیشن بنگلہ ہے، کار ہے، موبائل ہے، قالین ہے، بینک بیلنس ہے، بیوی بچے ہیں، مرغی ہے، کباب ہے، بریانی ہے، انگور ہے، سب کچھ ہے، لیکن رو رہا ہے. کیوں؟ دل میں سکون نہیں ہے، گردے فیل ہیں، پریشان ہے، رو رہا ہے. لیکن ایک شخص کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، فاقے سے ہے، لیکن مست. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے قبضے میں دوستوں خوشی ہے. جب تک ہم خالق کو راضی نہیں کریں گے، جب تک ہم خالق کو راضی نہیں کریں گے، چین سکون کا خواب بھی نہیں دے سکتے، چین کا اور سکون کا خواب بھی نہیں دے سکتے. لیکن اگر خالق ناراض ہے تو جس کو ہم اسباب سمجھتے ہیں کہ یہ چین اور سکون دیں گے، وہی اسباب چین اور سکون بگاڑنے کا ذریعہ بناتے ہیں. دیکھو بیوی کس لیے لاتے ہیں؟ سکون ملے نا. لیکن اگر اللہ ناراض ہو، یہ بیوی بھی پریشان کرتی ہے. بتاؤ خان صاحب، آپ شادی ہوئی ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بیوی بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہماری بھی ہو جاتی ہے، ایسی کیا بات. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے. اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میری بیوی بھی میری بات نہیں مانتی، میرے بچے بھی میری بات نہیں مانتے. فرماتے ہیں یہاں تک کہ میرا گدھا بھی میری بات نہیں مانتا. اللہ اکبر. جانور جس کی عقل نہیں ہے وہ بھی انکار کر دیتا ہے، جام تیری نہیں سنتے. لیکن جب اللہ راہ کو فرماتے ہیں، جب میں اپنے مولا کو راضی کر لیتا ہوں، تب میرا گھرا بھی میرا فرما بردار بن جاتا ہے، میرے بچے بھی، میری بیوی بھی میری اطاعت اور میری فرما برداری کرنے لگتے ہیں. تو دوستو، اگر چاہو کہ پوری دنیا تمہاری مطیع اور فرما بردار اور تمہاری بات مانے، تو تم ایک اللہ کی مان لو، ایک اللہ کی. دیکھو پوری دنیا کی نہیں کہہ رہا، کسی کو مت خوش کرو، صرف اللہ کو خوش کر لو، صرف اللہ کو خوش کر لو. دوستو اتنا چین، اتنا سکون، پوری دنیا فرما بردار ہو جائے گی، پوری دنیا. اور اگر اللہ ناراض ہے، جو تو میرا، جو تو میرا تو سب میرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستہ بدلا. نگاہ اقربا بدلی، اقربا یعنی قربت والے، قرابت داروں کی جمع اقربا، یعنی جو قربت دار والے رشتے دار تھے اور قریب بیٹھنے والے تھے، دوست تھے، ان کی نگاہ بدل گئی، اور مزاج دوستہ بدلا، دوستوں کا مزاج بھی بدل گیا. پہلے تو سر آنکھوں پہ بٹھا رہے تھے، اور عزیز اقارب بھی آگے پیچھے گھوم رہے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا؟ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستہ بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. دوستو، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے، ساری دنیا میں اس کو چین سکون نہیں مل سکتا. دیکھو، اگر کوئی حکومت پاکستان کسی شخص سے ناراض ہو جائے، وہ امریکہ میں جا کر سیاسی پناہ لے سکتا ہے، جرمن، جاپان، انڈیا، اسرائیل، ہر جگہ جا کے سیاسی پناہ لے سکتا ہے. بتاؤ، لے سکتا نہیں لے سکتا؟ لیکن جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ کہاں جائے گا، کہاں جائے گا؟ دنیا کی ساری زمین کا چپا چپا، ذرہ ذرہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے. اللہ کی زمین سے نکل کر کہاں جائے گا؟ یہ لاکھ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ جائے، چاہے آسمانوں میں حسینوں کے اندر بیٹھ جائے، پھولوں میں بیٹھ جائے، اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے، سلامی لگائی جائے، یا لمبی گاڑیوں کی قطاریں ہوں، ایئر کنڈیشن ہو، مال و دولت ہو، کباب بریانی ہو، لیکن کیا عالم ہوگا؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ منہ میں کباب، دل پر عذاب. کباب کھارا ہوگا، لیکن دل پر جو اللہ کے عذاب کے کوڑے برس ہوں گے، ساری دنیا اس کو نہیں ہٹا سکتی. جس کو اللہ عذاب دے دے دوستو، وہ چین سکون سے نہیں رہ سکتا. اور جو اللہ کا فرما بردار بن جائے، اس کے مزے کا کیا پوچھتے ہو؟ ارے پوچھو جا کے اس شخص سے جو اللہ کو خوش رکھتا ہے، کہ تیرے پاس کیا چین سکون ہے، کیا ہے تیرے پاس، کیوں تو اتنا مزیدار اور مست ہو رہا ہے؟ تو کیا کہے گا؟ کہے گا بس ہم نے جو جس کے قبضے میں چین و خوشی تھی، یعنی اللہ کے، ہم نے اس اللہ کو راضی کر لیا، ہم نے اس اللہ کو راضی کر لیا. اب باقی دنیا کو راضی کرنا اللہ کا کام ہے. دیکھو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے گلی کے لوگ وہ بھی آگے چھیڑتے ہیں اس کو، چل چل. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی نہیں ہے. میرے شیخ نے بڑی پیاری مثال دی. ایک بات یاد آئی، میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو پتنگ اڑتی ہے نا، تو جب تک پتنگ کا تعلق کٹی نہیں ہے اور اس کا تعلق مالک کے ساتھ، ڈور سے تعلق ہوتا ہے نا، ڈور، ایک ڈور ہوتی ہے پتنگ میں، مالک اس کو اڑا رہا ہوتا ہے، تو جو پتنگ جو مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کی ڈور آپ دیکھتے ہیں، وہ پتنگ تنی ہوئی ہوتی ہے اور ادھر ادھر یوں ڈولتی نہیں ہے، بلکہ اس کی انداز، اس کی شان، اس پتنگ کی شان، اس پتنگ کا انداز، اس کا اوپر جانا اور نیچے آنا، یہ بتاتا ہے کہ اس کا تعلق پیچھے کسی سے ہے، ہے نا؟ لیکن جو پتنگ کٹ جاتی ہے اس کا کیا الگ ہوتا ہے؟ ارے لڑکے اس کے اندر ڈنڈا دیتے ہیں، بتاؤ، جھاڑیاں لے کر لڑکے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی اس کو یوں نوچتا ہے، کوئی یوں نوچتا ہے، اور اس کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیتے ہیں، اس پتنگ کا وجود بھی مٹ جاتا ہے۔ تو دوستو، جس بندے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اس کی شان بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے مولا کا ہاتھ ہے، اور وہ بندہ چین سکون اور ایک استحکام، اس کے اندر استقامت ہوتی ہے، استحکام ہوتا ہے، اور اس کے انداز، اس کی گفتگو، اس کی آنکھیں، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا جینا، اس کا مرنا، سب بتاتا ہے کہ اس کا تعلق مالک کے ساتھ ہے۔ اور جو بندہ یوں کبھی ادھر کبھی ادھر چین تلاش، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی وظیفہ لینے پیر کے پاس جا رہا ہے، کبھی حسینوں کے پاس جا کر سکون تلاش کرتا ہے، کبھی دبئی جاتا ہے، کبھی مال میں چین سے کرتا ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کا تعلق مالک سے کٹ گیا۔ جو پتنگ یوں ڈولتی ہے، دیکھو پتنگ جب ٹوٹ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے تو یوں ڈولتی ہے، لڑکے سمجھ جاتے ہیں، سب لڑکے ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے ہیں، چلو اب اس کو ڈنڈا دو۔ تو ایسے ہی جو بندہ، جس بندے کا تعلق مالک سے ٹوٹ جاتا ہے، ساری دنیا اس کو ڈنڈا دیتی ہے۔ ڈنڈا دینا سب خاص سمجھتا ہو نا، تو پھر مسکراؤ نا یار، تم آپ بھی اردو سمجھتے ہو، تو پھر مسکراؤ نا یار، ڈنڈا دینا سمجھتے ہو نا، ہے نا؟ کراچی والا کیوں نہیں سمجھے گا؟ جو کراچی میں رہتا ہے وہ کیسے نہ سمجھے گا؟ یہ تو بہت عام محاورہ ہے نا۔ بس دوستو، جس کے جو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، ساری دنیا اس کو ڈنڈا کرتی ہے، یعنی اس کو چین سے نہیں رہنے دیتی۔ اور جو اللہ کا جس سے تعلق ہوتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ جس بندے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کسی کی مجال نہیں اس کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بس بات ختم کرتا ہوں، آج پھر مہمان آئے میرے پاس۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص اپنی معشوقہ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص اپنی معشوقہ کے ساتھ جا رہا تھا، تو بزرگ گزرے، تب انہوں نے کیا کیا، غلطی سے اس شخص کی معشوقہ کو ٹھوکر لگ گئی، بس بس اس کو غصہ آ گیا، اس نے تھپڑ اٹھا کے مار دیا۔ وہ عاشق جو تھا، وہ عاشق، دیکھو داڑھی سے مت کھیلو، ہے نا، اچھی بات، اس کو کوشش کرو، ورنہ بندہ بے اختیار جو کام کرتا ہے نا، پھر نماز میں بھی یوں کرتا ہے مجبور، عادت، کیونکہ عادت پڑ جاتی ہے نا، تو پھر وہ خود بخود یوز کرتا ہے۔ پہلے کوئی عادت مت ڈالو، نہ یوں کرنے کی الگ ڈالو، نہ یوں کرنے کی، نہ اس کو یوں یوں، بعض لوگوں کو یوں سی رگڑائی کا شوق ہوتا ہے، کیا چیز کا سمجھ جاؤ، اشارہ کافی ہے نا، رگڑائی کا شوق، تو مت عادت ڈالو، کیونکہ ایسی کوئی عادت ہوگی، آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھو تب پتہ چلے گا، یار یہ تو بڑی فضول حرکت ہے، اور نہ ہوئے تو کسی اور کو دیکھ لو کیسا لگتا ہے، کتنا سونا لگتا ہے کرتے ہوئے۔ تو لہٰذا ایسی کوئی فضول عادت مت ڈالو۔ تو وہ جو عاشق تھا، اس کو غصہ آ گیا کہ میری معشوقہ کو اس نے ٹھوکر ماری، اور انہوں نے تھپڑ مار دیا ان بزرگ کی، وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش چلے گئے۔ بس وہ شخص گھر گیا، اس کا پیشاب بند ہو گیا، وہ گھر گیا، اس کا پیشاب بند ہو گیا۔ تب اس کی معشوقہ نے کہا کہ دیکھ، جس کو تم نے تھپڑ مارا ہے وہ بھی اللہ والا معلوم ہوتا تھا، لگتا ہے اللہ نے تجھ پر عذاب نازل کیا ہے، جا اس کو معاف کر، اس سے معافی کروا، اس کو منا، اس کو معافی کر، اس سے معافی کر، اس کو منا، تب یہ تیرا عذاب دور ہوگا۔ بس وہ آیا اور کہتا ہے حضور معاف کر دیجیے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ دیکھ، جب تیری معشوقہ کو ٹھوکر لگی، تیری معشوقہ کو ٹھوکر لگی، تو تیری معشوقہ نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو تھپڑ مار، کہا نہیں، تو کیوں مارا، کہا مجھ کو غیرت آئی، مجھ کو غیرت آئے گی، کہا بس ہم بھی کسی کے معشوق ہیں، ہم بھی کسی کے محبوب ہیں، پھر اللہ کو بھی غیرت آئی کہ ہمارے محبوب کو کوئی کچھ کہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا، پیشاب بند ہو گیا۔ دوستو کیا سمجھتے ہو اللہ والوں کو، جس کو جو اللہ کو راضی کر لے اور اس کا فرما بردار اور مطیع ہو جائے، دوستو اس کی طرف دنیا ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی، اور جو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا اللہ اس کی آنکھیں نکال دے گا۔ کیا سمجھتے ہو اللہ کی قدرت کیا کوئی معمولی قدرت ہے؟ جو اللہ کو راضی کر لے کیا اس کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ مت گھبراؤ، مت، اللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، آج جو یہ سمجھتے نا کہ مسلمان پٹ رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے پٹ جو ہے کہ صاحب وہ اللہ سے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اور یہ مولوی ایسی باتیں کرتا ہے، تو کہتا ہوں مسلمان اس وجہ سے نہیں پٹ رہا کہ وہ مسلمان ہے، بلکہ اس وجہ سے پٹ رہا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ آج بھی مسلمان اللہ کو منا کر دے کے رو رو کے اللہ کے سامنے کہے کہ اللہ میں نے نافرمانی کی، غلطی کی، میں نے گناہ کیے، آج گناہ سے توبہ کرے، پھر کسی کافر کی کیا مجال، واللہ کسی کافر کی مجال نہیں کہ تیری نگاہ سے بھی اس کو دیکھ سکے۔ ٹیڑھی نگاہ سے بھی اس کو دیکھ سکے. اگر پٹتا ہے تو اپنی نافرمانی کی وجہ سے پٹتا ہے, اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے پٹتا ہے. آج منا کر تو دیکھے سجدے میں گرے, کہے اللہ مجھے معاف کر دے, غلطی ہو گئی. پھر دیکھو کسی کافر کی کیا مجال کہ کسی مسلمان کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھ سکے. حملہ تو دور کی بات, ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ تو اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ اپنے مولا سے کٹا ہوا ہے. کافر بھی سمجھتا ہے, کافر بھی جانتا ہے کہ یہ اس وقت مولا سے کٹا ہوا ہے, اس کو مارو. دیکھو جو بچہ باپ سے دور ہو جاتا ہے محلے کے لڑکے اسی کو مارتے ہیں, اور جو باپ کے نزدیک ہوتا ہے کسی کے مجالس کی طرف دیکھ نہیں سکے. بتاؤ ہے نا, تو لازم اسی جانتے ہیں کافر, جانتے ہی اپنے مولا سے دور ہے, اس لیے وہ جو ہے یہ ہمت کرتے ہیں. ورنہ اگر ان کو پتا چل جائے کہ اس نے اپنے مولا کو رو رو کے منا لیا اور یہ مولا کے قریب ہے, کافر ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ. اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت معمولی ہے؟ اللہ کی قدرت کیا معمولی ہے؟ ارے کیا بیچتے ہیں یہ, اس باوجود کہ مسلمان نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے, اس کے باوجود مسلمانوں کی اتنی مدد ہے. تو جس دن راضی کر لے گا اس وقت کیا عالم ہوگا؟ دیکھو ابھی کتنی مدد آتے ہیں, واقعہ سننے میں آتے ہیں کہ کیا کیا سب پٹائیاں ہو رہی ہیں ان کی. تو سوچو ابھی ناراضگی میں یہ عالم ہے, اگر مولا کو راضی کر لے گا تب کیا عالم ہوگا؟ ارے جوتے کھا کھا کے جو ہے وہ بھوت بن جائیں گے سارے کے سارے. لہٰذا کیا دوستو, ہماری لیے چین سکون اسی میں کہ ہم اللہ کو خوش رکھیں. اللہ کو ناراض کر کے جینا کیا جینا دوستو, کیا جینا, زندگی نہیں ہے, بس جانور سے بدتر ہے. اور اللہ کو خوش کر لو تو واللہ میں کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کی محبت کی کیا مزے ہے. وہ اللہ تعالیٰ خوشیاں دے گا, وہ خوشیاں دے گا کہ ماہ رومی فرماتے ہیں بوئے یہاں دل بر چیو پر رامی شوت. جب اللہ کی محبت کی خوشبو, جب اللہ کی محبت کی خوشبو عرش اعظم سے اڑ کر مجھ تک آتی ہے, بوئے یہاں دل بر چیو پر رامی شوت, جب اللہ کی محبت کی خوشبو اڑ کر میرے پاس آتی ہے, ای زباں جملہ حیرامی شوت, تو دنیا کی جتنی لغتیں جتنی زبانیں ہیں جتنی سب ہاتھ جوڑ لیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جو لذت ملتی ہے اس لذت کو لغت سے, زبان سے اور تعبیرات سے حل نہیں کیا جا سکتا, بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ محبت کی خوشبو ملتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, وہ دل محسوس کر لیتا ہے, وہ دل محسوس کر لیتا ہے. اب کہیں بات کہ صاحب ہم کو کیسا پتہ چلے دل محسوس کرتا ہے؟ تو یوں کرو کہ ایسے دل جو اللہ کی محبت میں جل رہے ہوں اور اللہ کی محبت کے مزے اڑا رہے ہوں اور اللہ کی یاد میں تڑپ رہے ہوں, ان دلوں کے قریب ذرا اپنے دلوں کو کر کے تو دیکھو, پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے, اپنی محبت کا درد عطا فرما دیجئے, گناہوں کی زندگی سے نکال کر اپنے دوستوں والی حیات ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اللہ ایسا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو جس فرما کر اپنا بنا لیجئے, اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اللہ شریعت و سنت کے مطابق ہم سب کو کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے, ہماری آخرت بھی بنا دیجئے, دونوں جہان کی خوشی ہم سب کو عطا فرما دیجئے. حلال روزگار آصف کے ساتھ, ربانی کے ساتھ دے دیجئے. ہم جو بیمار ہیں سب کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. مقروض کے قرضوں کو عطا فرما دیجئے, اور جس کی جو پریشانی جو مصیبت اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں, ہم کو ولایت صدیقیہ کا اعلی مقام عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری نافرمانی کو معاف فرما دیجئے, ہم پر رحم فرما دیجئے, اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجئے, گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے اور اسباب گناہ سے اللہ ہم سب کو دور فرما دیجئے. شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور یا اللہ جس کی جو حاجات ہے اس کو پورا فرما دیجئے. اے علیم الخبیر, کتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, یا اللہ ان کی جو پریشانی جو دعا کہنا چاہتے ہیں اس کو قبول فرما لیجئے. اور یا اللہ اس مسجد مدرسے کے اور جو میرے دینی کاموں میں یا اللہ مدد کرنے والے ہیں, یا اللہ معاونین ہیں, ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے, اپنی طرف سے جزا عطا فرما دیجئے. جو چاہے دعا مالی مدد کر رہے ہوں, چاہے دعائی مدد کر رہے ہوں, یا چاہے بدنی مدد کر رہے ہوں, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم رحمتک یا ارحم الراحمین. وہ بہا دیا اور ہم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی جاتی, کمینے بے غیرت کی طرح دوسروں کی ماں بہن کو دیکھتے, اور پھر کس امید پر کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو کل قیامت کے دن, ہم تو امتی ہیں, ہم کو تو شفاعت مل جائے گی. کس منہ سے اگر آپ نے پوچھ لیا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو کسی کی ماں بہن کو مت دیکھو اور میری سنت پر عمل کرو, تو ظالم تم ہفتے ہاتھ شفاعت کی امیدوار لے کے آئے ہو, تو بتاؤ ہماری شکل میں تم کو کیا آیا نظر آئے گا, ہماری صورت میں کیا آیا تھا کہ تم نے ہماری شکل جیسی شکل نہ بنائی, کیا آیا تھا؟ اگر یہ پوچھ لیا تو میرے دوستو اپنے دل سے ذرا پوچھو کہ کل قیامت کے دن جب حضور اگر یہ سوال کر لے تو کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب؟ اگر جواب ہے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں بتاتے, میں مسئلہ نہیں بتاتا کہ کیا ہے, بس اپنے دل سے پوچھ لو کہ وہ کیا کہے گا, اور کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نام میں اتنا مزہ ہے کہ لوگوں نے, بادشاہوں نے سلطنت فدا کر دی, سلطنت فدا کر دی, ایسے بادشاہ گزرے اور اپنا سب کچھ لٹا دیا تو اللہ کے نام کے جلسے اور اس کے مزہ پا کر. اب رہی بات کہ صاحب یہ تو مولوی صاحب تم پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کرتے ہو, کس دنیا کی باتیں کرتے ہو, اب آؤ واپس اس دنیا میں, اس دنیا میں سیر کر کے آئے نا, اب آؤ اس دنیا کی بات بتاتے ہیں. کیا کہتے ہیں صاحب, ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں ہم کو مزہ نہیں آتا, ہے نا صاحب, ہم نام لیتے ہیں اللہ ہم بھی کہتے ہیں لیکن ہم کو وہ مزہ نہیں ملتا. وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک ان کو شربت روح افزا محسوس ہوتا ہے, وہ کون لوگ ہیں بھائی, اور ہم کو کیوں نہیں ہوتا؟ تو وجہ کیا ہے, دیکھو اگر ایک شخص کو ملیریا ہو, ملیریا یا نزلہ ہو, ملیریا تو کیا نزلہ ہو, آپ اس کو چٹپٹی بریانی اس کی زبان پر رکھیے, چٹپٹی بریانی جو چٹپٹ ہو, دیکھو بریانی کا نام آتے ہی منہ میں پانی آ گیا نا, تو چٹپٹی اتنی ہو اس پہ اتنا مزہ ہو, لیکن نزلہ جس کو ہو اس کو بریانی کھائے تو کیا کہتا ہے یہ بریانی پھیکی کیوں ہے, ہے نا صاحب, تو کہے گا بنانے والے سے بریانی کہ تم نے اتنی پھیکی بریانی بنائی یا مرغی کڑھائی فرق پکائی اور اس کے اندر تو بالکل کوئی مزہ ہی نہیں ہے, بالکل بد مزہ ہے. تو کیا کہیں گے, کہیں گے ارے ظالم, دوسرا جو صحت مند ہے, صحت مند ہے وہ ایک نوالہ لے کے کہے گا ارے یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو چٹپٹا ہے, بالکل چٹپٹی ہے اور لذت اتنی ہے کہ کیا کہنا, تو کہے گا ہم کو کیوں نہیں پتہ چلتی, کہے گا اصل میں بات یہ ہے کہ تیری زبان پر نزلے کا اثر, اس نزلے کے اثر میں تیری زبان سے جو ذائقے کے ادراک کی جو قوت تھی وہ چھین لی اور اس کو چھپ گئی. تو ہم کو جو اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا وہ وجہ کیا ہے کہ گناہوں کے نزلہ اور گناہوں کو ملیریا چڑھا ہوا ہے, گناہوں کا نزلہ اور گناہوں کا ملیریا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نام میں وہ مزہ نہیں آتا. ورنہ دیکھو آج بھی ہے نا, کتنے لوگ اللہ کے نام پہ گردن نہیں کٹا رہے گا, کتنے ایسے دنیا میں, اسی دنیا میں اب بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے, اس دنیا میں رہتے ابھی بھی رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے, یہ میں کتنے کہانی کی باتیں نہیں سنا رہا, دنیا کے اس دنیا کے اندر ابھی بھی ایسے اللہ والے ہیں جو ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے, ایک سانس بھی, اور گناہ تو دور کی بات, اپنے دل سے بھی, دل کے لحاظ سے بھی ایک لمحے کو اللہ سے غافل نہیں ہوتا, یہ ابھی بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسے کافی سے کہ کہاں ہے ایسے لوگ, کیونکہ ایسے لوگ پیدا کرنا اللہ کی ذمہ داری بھی ہے, اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کیونکہ شریعت قیامت تک کے لیے آئی ہے, قیامت تک کے لیے اگر ایسے لوگ ناپید ہو جاتے تو ہم اللہ سے کہتے کہ اللہ اب تو دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں, اب ہم کس کے ایسی مثال پیش کریں, تو پھر کہتے اللہ میاں کہتے اچھا بھائی چلو ہم نے تم کو معاف کیا, اب تم ایسے اللہ والے مت بنو, لیکن ایسے لوگ اب بھی ہیں, اب بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہے, اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ان پہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے, اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو رو رو کر سجدہ گاہ کو سر کر دیتے اور اللہ سے معافی مانگتے. تو دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ رمضان شریف بہت مبارک مہینہ, رحمتوں کا مہینہ, رحمت یعنی رحمت کی لوٹ سے دونوں ہاتھوں سے جھولی بھر کے اللہ کی رحمت پر اس وقت یعنی جنت کے دروازے, جنت اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور جنت کو بالکل آراستہ اور متعین کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے اور اس کے جنت اور تمام دروازے کھول دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امیدوار, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر جنت کو بڑھا جاتا ہے, کیونکہ جنت کہتی ہے کہ اللہ آپ نے ہم کو بنایا, دیکھو ایک محبوب ہو, ایک محبوب ہو اور اس کو کوئی جو ہے اس کا کوئی عاشق نہ ہو تو کیا کہے گا, محبوب کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, پھر فی جنت کہتی کہ اللہ آپ نے ہم کو اتنا اچھا بنایا, ہمارے اندر اتنی بے شمار نعمتیں رکھی, تو ہمارا کوئی چاہنے والا بھی تو لائیے. تب رمضان کا مہینہ بھر بھر کے جولیاں بھر بھر کے ٹرک بھر بھر کے جو ہے وہ جنت کو بھرا جاتا ہے. ارے یہ مثال تو بہت تھوڑی ہے, یہ تو ہم نے دنیا کی لغت کو سمجھانے کے لیے کہا, ورنہ کہ اللہ کی رحمت کی غیر محدود جو ہوائیں چلتی ہیں اور جو غیر محدود اللہ کی رحمت کے دریا کے موتی کے موتی دریا کے دریا جو برستے ہیں, اور اس کا کیا کہنا کہ جنت کو کتنے لوگ جاتے ہیں. اور دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ شیطان تو بڑا خبیث ہے, یہ کمبخت جو ہے نا مومن کو انسان کو اللہ کی رحمت کے اس سے مایوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ صاحب ہم تو بہت ہی گنہگار ہیں. یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے, کہتا ہے کہ میاں تم کہاں باتیں کر رہے ہو, اپنی شکل تو دیکھو. وہ شیطان سکھاتا ہے یہ خبیث. لیکن میں آج آپ کو اپنے بزرگوں کی بات نقل کرتا ہوں کہ اس خبیث کی پرواہ مت کرو, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. یہ خبیث کہتا ہے کہ میاں تم کیا اپنا منہ تو دیکھو, کس قابل ہو, اتنے گناہ کرتے ہو, تم کو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی. یہ کہتا ہے نا, بتاؤ ہے نا کہ تم تو بہت گنہگار ہو, تم کو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی ہے نا, کہتا ہے نا, بتاؤ یہ سوال ہے نا. تو میرے دوستو ایک بات تو یاد رکھو کہ ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں وہ محدود ہیں. بتاؤ ایک شخص کتنے گناہ کر سکتا ہے, ایک لاکھ, دو لاکھ, دس لاکھ, چلو اور بڑھ جاؤ آگے, ایک کروڑ, دس کروڑ, سو کروڑ, اور آگے بڑھو, ایک ارب, دس ارب, سو ارب, ارے کتنے کرے گا, اس کی حد ہے نا. ایک حد سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا, اس کی ایک حد ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا. بتائیے تھا تھک جائے گا بس کے بس آپ پر. تو جتنے دیکھو, لیکن وہ جتنے گناہ بھی ہوں گے سب محدود ہوں گے نا, وہ سب محدود. اور اللہ کی رحمت پتہ ہے کیا ہے, وہ غیر محدود ہے. اب بتاؤ محدود بڑا ہوتا ہے غیر محدود بڑا ہوتا ہے, بتاؤ بھائی. غیر محدود زیادہ ہوتا ہے نا, تو غیر ایسے مانگو کہ دعائیں کرو, گڑگڑاؤ, اور ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے, یعنی اللہ والوں کے پاس جاؤ جہاں پر اللہ کی رحمت بے شمار, بے حساب برستی ہے, بے حساب ملتی ہے. ان کے پاس بیٹھو تو اللہ کی رحمت مل جائے گی. جن پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے, ان کی صحبت میں رہو تو یہ رحمت اور یہ فضل تم کو مل جائے گا. اب اچھا, لیکن اب ایک بات ابھی بھی اگر آتی ہے تو میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں, اور یہ واقعہ ایسا نہیں, حدیث شریف کا واقعہ سناتا ہوں, عجیب و غریب, کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے. کہ ہمارے گناہ دیکھو, اللہ کا شکر ہے اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں الحمدللہ سب کے سب مومن ہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی, سب کے سب ہم مومن ہیں. اب میں جو آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں وہ ہے ایک صحابی سے, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ایمان کا واقعہ ہے. کہ پہلے وہ مشرک تھے, ایمان نہیں لے کے آئے, اور ان کا جرم دیکھیے, اپنا خود سناتے ہیں, یعنی ان کا جرم کیا تھا. دیکھو اب اپنے تو ذرا بھکتوں کو تو اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے, لیکن ان کا واقعہ سنو کہ جب وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے تو غزوہ احد میں شریک تھے, وہ کفار کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا, شہید کیا. حضرت حمزہ کے کو شہید کیا تھا, اور شہید نے پتہ کیسا کیا کہ آپ کی ناک بھی کاٹ دی, کان بھی کاٹ دی, یعنی چہرہ بگڑ دیا, جس کو کہتے ہیں مسلا کر دیا, اردو زبان میں کہتے ہیں کہ مسلا کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی تھی حضرت حمزہ کو دیکھ کر, اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ آپ نے کہ میں اس حضرت حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کو ایسا ہی معاملہ کروں گا, یعنی 70 کافروں کے ساتھ ان کے ناک اور کان ان کے کاٹ دوں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی, اتنی غم اور اتنی تکلیف سید الشہداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور جن سے آپ کو بڑی محبت بھی تھی. تب اللہ نے آیت نازل فرمائی, کیا فرمایا, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, کہ آپ کو اگر انتقام لینا ہے تو اتنا انتقام لیجئے جتنا آپ کو تکلیف دی گئی. فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, کہ جتنی آپ کو تکلیف پہنچی, یعنی اگر ایک کافر نے آپ کے چچا کے ساتھ ایسا کیا تو آپ بھی ایک کافر کے ساتھ ایسا کیجیے. یہیں بیٹھ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, آپ بھی ایک کافر کے ساتھ ایسا کیجیے. لیکن آئیے فرماتے ہیں, نبی کی تربیت براہ راست اللہ کے ہاتھ سے ہوتی ہے, عرش اعظم سے. آگے اللہ نے فرمایا, ولئن صبرتم, لیکن اگر آپ صبر کریں تو ہوا خیر للصابرین, تو اللہ تعالیٰ وہ بہت خیر ہے صابرین کے لیے, بہت خیر کا معاملہ کرنے والا. تب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قسم کھائی تھی, اپنی قسم کو کفارہ دیا اور صبر کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر میں
جو صدر سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ صدر سے ایک آہ نکلتی ہے وہ آہ عرش اعظم پر گئی اور اس آہ نے کیا کمال دکھایا. وہ کمال دیکھو کہ ایسا شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی اتنی کہ آپ کے سگے چچا کے ناکام کاٹ دیے اور آپ کو اتنی تکلیف پہنچی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اب سوچو ایسے شخص کو ایمان مل سکتا ہے؟ بتاؤ صاحب جس نے نبی کو دکھ دیا ہو ہم اس کے ایمان کا تصور کر سکتے بتاؤ. لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے وحشی کو اسلام کی دعوت دی. وہ شخص جس نے نبی کو تکلیف دی اس کے لیے عرش اعظم سے فیصلہ ہو رہا ہے. زمین کا فیصلہ نہیں ہے, آسمان کا فیصلہ ہے, عرش اعظم کا. اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ ایسے شخص کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ اس کو اسلام کا پیغام دیجیے. سبحان اللہ. یہ حدیث شریف ملا علی قاری رحمت اللہ نے جلد 5 کے اندر یہ مرکات اپنی شرح جو مشکات شریف کی شرح ہے اس کی بات پیش کر رہا ہوں میں. یہ اردو ڈائجسٹ یا ڈائجسٹ ناول کی باتیں نہیں ہے دوستو, یہ حقیقیات کی دنیا ہے, حدیث شریف کی بات ہے. یہ تفسیر بغوی میں بھی علامہ بغوی نے اس کو نقل کیا کہ فرما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ بعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی وحشی الی الاسلام, کہ حضرت وحشی کو جو کہ ابھی مومن نہیں ہے اور جنہوں نے آپ کے سگے چچا کے ساتھ کیا معاملہ کیا, ناک کان سب کاٹ کے پورا چہرہ بگاڑ دیا, تو ان کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. جب ان کو اسلام کی دعوت پہنچی, اب دیکھو مدینہ شریف کی زمین ہے, مدینہ شریف کی زمین اور عرش اعظم اور عرش اعظم کا مالک اور پیغام کو لانے والے حضرت جبرائیل روح الامین, اور پیغام کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایک مشرک کو جس نے اتنی تکلیف دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی, اور اس کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اسلام لے آئیے. وہ حیران ہو گئے, وہ حیران ہو گئے اور کیا کہتے ہیں, اب ان کا جملہ سنو. فرق سلام, انہوں نے جواب دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جب اسلام کی دعوت دی ہر وحشی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ کا قرآن ہے نا جس کو آپ اللہ کا کلام کہتے ہو, آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے قتل کیا اور جس نے شرک کیا اور جس نے زنا کیا, جس نے قتل کیا جس نے شرک کیا اور جس نے زنا کیا, تو آپ کا اللہ یعنی قرآن کہتا ہے کہ یضاعف لہ العذاب, کہ اس کو تو ڈبل عذاب دیا جائے گا. وہ کیا باتیں کرتا ہے, یعنی جس نے قتل کیا, جس نے شرک کیا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرایا اور جس نے زنا کیا, اللہ اس کو ایک عذاب نہیں دو عذاب دے گا, ڈبل عذاب. یضاعف لہ العذاب جل کا سامع, تو اس کو تو ڈبل عذاب دیا جائے گا. آپ ہم سے کیا باتیں کرتے ہو, کئی فتدعون نہیں. اب ان کا جواب سنو, کہتے ہیں آپ کا قرآن تو یہ کہتا ہے اور آپ کئی فتدعون نہیں الا دینک, اور مجھے آپ اپنے دین کی طرف کیسے بلاتے ہیں. وقت بار تو ظال کا کنڈا, جبکہ میں نے یہ سارے کام کیے, یعنی میں نے قتل بھی کیا ہے, میں نے شرک بھی کیا ہے اور زنا بھی کیا ہے. دیکھو یہ دیکھو کیسا گنہگار کہ جو کہتا ہے میں قاتل بھی ہوں, میں مشرک بھی ہوں, میں زانی بھی ہوں, تو آپ مجھ کو اپنے دین کی طرف کیسے بلاتے ہیں. آپ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھاس ملنے کی وہ خود آپ بتلاتے ہیں. یہ فیصلہ کمینی نہیں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں تھا, یہ تو عرش اعظم کا, عرش اعظم کے مالک کا فیصلہ تھا. یہ فیصلہ آسمانوں سے آ رہا تھا کہ وحشی کو اسلام لانا ہے. تب اس کے جواب میں آئے ایک آیت, حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کے اتر رہے ہیں کہ دیکھو اس کو جواب دو وحشی کو کیا, الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا, کہ وحشی سے کہہ دیجئے کہ ہاں ہم اس کو عذاب ڈبل عذاب تو دیں گے لیکن اگر کوئی توبہ کر لے, اور ایمان لے آئے, یعنی مشرک ہے مومن بن جائے اور توبہ کر لے اور پھر ہمیشہ عمل صالح کرتا رہے, تو یہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ ڈبل عذاب اس کو نہیں دیا جائے گا. اب دیکھیے ناز دیکھیے ان کے, ان کو بھی دیکھیے عجیب و غریب آگے سے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاذا شرط الشدید, کہ بھائی یہ جو تم ہم کو اسلام کی دعوت دے رہے ہو اور کہتے ہو کہ توبہ کر لو اور ایمان لاؤ, چلو یہ تو ٹھیک ہے ہم توبہ بھی کر لیں گے ایمان بھی لائیں گے, لیکن یہ جو عاملہ عملا صالحہ ہے, یہ ساری زندگی نیک عمل کرتے رہو, تو کہتے ہیں ہادہ شرط الشدید، یہ تو بڑی کڑی شرط ہے، لعلی لا اقدر علیہ، شاید کہ میں اس سے قدرت نہیں رکھتا، ناز دکھا رہے نخرے دکھا رہے کیوں؟ کیونکہ ایمان کا فیصلہ آسمانوں سے ہو رہا ہے، ان کو بھی ہو گیا تھا کہ صاحب یہ تو کوئی اور بات ہے کہ عرش اعظم کا مالک اور آسمانوں کا مالک پوری کائنات کا مالک اب یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہمارے لیے آیت نازل ہو رہی ہے، اچھا بھائی تم ایسے توبہ کرو اور ایمان لیا عمل صالح کر لو. تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی جو ہے بس نیک عمل کرتے رہو کوئی گناہ نہ کرو، یعنی اتنا مشکل کام ہم سے نہیں ہو سکتا. اب یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، اب اللہ کو سب سن رہا ہے سب جانتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے بندے کے لیے پیغام لے کے جاؤ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جاؤ ہمارے بندے کو پیغام بھجوا دو کہ اللہ کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ تم جو گناہ چاہے کر لو سب کو معاف کر دے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی جس کو چاہے گا باقی معاف کر دے گا. عرش اعظم سے یہ پیغام لے کے آ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اب ان کو بھی دیکھیے ابھی بھی ان کے نخرے ختم نہیں ہوئے، ابھی ناز دکھا رہے ہیں ناز ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ اس وقت زمین آسمان کا خالق میرے ناز اٹھا رہا ہے، میرے ناز اٹھا رہا ہے. ان کو اس سے تھا کہ کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اس درجے ہو کر ہماری طرف متوجہ، اور جبرائیل علیہ السلام وہ ہمارے لیے آسمانوں سے پیغام لا رہے ہیں، اور آسمان والا اللہ وہ ہمارے ایمان کا انتظام کر رہا ہے. سن لے تو جب ایام بھلے آتے ہیں گھاس ملنے کی وہ خدا بتلاتے ہیں. تو اب دیکھیے اب ان کا جواب سنیے، کہتے ہیں کہ صاحب جب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے سب معاف، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. دوستو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کو معمولی مت سمجھو، اتنی بڑی رحمت کہ 90 برس کا کافر اگر کوئی شخص 90 برس تک کفر کرے اس کے بعد ایک دفعہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے 90 برس کے کفر کو معاف کر دیتے ہیں. ایسی بڑے اللہ کی رحمت کو معمولی نہ سمجھو، اور یہ مہینہ تو ہے ہی لوٹ کا مہینہ، یعنی اللہ کی رحمت اس وقت امیدوار ہوتی ہے کہ آئے کوئی ہم سے اپنی رحمت اور استغفار کو طلب کرے. اب دیکھیے اب ان کا جواب سنیے، اب وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارانی بابو کی شبہ سے کہ ابھی مجھے اس میں کچھ شبہ ہے. کیا ہے مطلب؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا نا ناز ہے بھائی، کیا کہیں، جس کے لیے فیصلہ ہے حسن جس کو دیتا ہے اس کو ناز بھی آتے ہیں. ان کے لیے حسن تھا کہ ہمارا مولا ہماری طرف متوجہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ارانی بابو کی شبہ سے ابھی ہم کو اس میں کچھ شبہ ہے، ابھی ہم کو اس میں تھوڑا سا شبہ ہے. وہ کیا شبہ؟ کہ فلا ادری یغفر لی ام لا، کہ پتا نہیں اللہ نے جو قید لگائی کہ ہم جس کو چاہے بخش دیں گے، لمن یشاء فرمایا نا جس کو چاہے بخش دیں گے، تو پتا نہیں میری جس کو چاہے نا میں ہوں کہ نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا ہم جس کو چاہے بخش دیں گے. تو پتا نہیں ارانی کہتے ہیں میں اس میں ذرا شبہ دیکھتا ہوں کہ لمن یشاء میں اللہ نے کل قیامت کے دن کہہ دے یا تم لمن یشاء میں نہیں ہو، تم لمن یشاء میں نہیں ہو، یعنی تم جس کو چاہو میں نہیں ہو. انہوں نے یہ شبہ ڈال دیا کہ صاحب ابھی ہم کو تھوڑا شبہ ہے کہ پتہ نہیں ہم اس میں ہیں بھی کہ نہیں، لی میں یہ شام ہے، اگر اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم چاہے بخش دیں گے تو کیا میں بھی ضروری ہوں اس میں. بس یہ جواب عرش اعظم تک سنا گیا، اللہ نے سن لیا، آگے فرمایا بس اب ایک عجیب و غریب آیت اتاری، اتنی پیاری آیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احب ان لی دنیا بحاضر آیا، یہ اتنی پیاری آیت ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمیں اس آیت سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یہ آیت ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہے. اب وہ آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ وحشی کو ہمارا پیغام دے دو کہ اب زیادہ نخرے نہ کرے، اب زیادہ نخرے نہ کرے، اب آ جائے ہماری رحمت کی گود میں آ جائے، بس اب ختم، اب اس سے زیادہ نہیں. کیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی نافرمانی کی اور مولا کو چھوڑ کر، اتنی پاک ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ پر مرے اور ناپاکوں پر اپنی زندگی کو قربان کیا، ان کو کہہ دیجئے کہ بس کرو، بس اپنی جانوں پہ تم نے ظلم کر دیا نا, تو لیکن اگر تم نے ظلم کر دیا تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. پھر آگے اللہ نے اپنی رحمت کی تاکید کے لیے کیا چیز جملہ فرمایا, قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک آسمانی لفظ پر قربان جائیے. کیا فرماتے ہیں, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. دیکھو اب اس میں مولوی صاحب ان تاکید ہے نا, ان تاکید اور جملہ اسمیہ سے فرمایا جو خود جو ہے ثبوت پر ثبوت پر دلالت کرتا ہے, جملہ اسمیہ. اور آگے فرمایا الذنوب, اس میں علی اللہ استغفار کا داخل کر دیا, یعنی تم دنیا کے جتنے گناہ کر لو, جس قسم کا گناہ کر لو, کیسا ہی گناہ ہو, اس میں ہر گناہ آ گیا, علی اسلام استغفار کا ہے. پھر آگے اور تاکید کر کے فرما دیا جمیع, یعنی تاکیدوں میں اپنی رحمت کو, اپنی رحمت کو اتنی ساری تاکیدوں میں چھپا دیا کہ تاکہ ہمارا کوئی بندہ مایوس نہ ہو. وہ تو اور بھی جانتے تھے, سمجھ گئے کہ اب میرا مولا ہم کو چھوڑے گا نہیں, اپنی رحمت کی گود میں ہم کو لے کے رہے گا. تو کیا فرمایا کہ بے شک اللہ کتنے ہی گناہ ہو, زمین سے لے کر آسمان تک تم گناہوں سے بھر دو, لیکن اللہ تعالیٰ سب کے سب کو معاف کر دے گا. کیوں, انہ هو الغفور الرحیم. ارے تم اپنے مولا کو کیا سمجھتے ہو, کیا سمجھتے ہو, کیا تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ ارے وہ تو بہت بخشنے والا اور بہت رحمت والا ہے. ایسی بات نہیں ہے, ہمارا پالا کسی جو ہے تفصیل سے نہیں پڑا کہ ہم کسی کو کہتے کہ بھائی ہم سے غلطی ہوگی معاف کر دے, تو کہتے چل حق تمہیں ہم نہیں معاف کرتے. ارے ہمارا مولا ایسا نہیں ہے, اگر ایک گناہ سے گناہگار سے گناہگار بھی اگر ان کے دربار میں چلا جائے تو اس کو مایوس نہیں کرتے. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ڈنڈا دکھایا, اپنی رحمت سے ہمیں امیدوار بنانے کے لیے جہنم کا ڈنڈا دکھایا, کہ جیسے باپ کہتا ہے کہ دیکھ ہم تجھ کو سب انعام دیں گے, ہم تجھ کو تمام نعمتیں تجھ کو مہیا کریں گے, لیکن اگر تم میری شفقت سے مایوس ہوا کہ تم نے نافرمانی کی, لیکن اگر میری شفقت سے مایوس ہوا تو میں تجھے ڈنڈا ماروں گا. تو کیا یہ کیا کہتے, دنیا کہتی ہے دیکھو اس کا باپ کتنا شفیق ہے کہ اپنی محبت اور شفقت دلانے کے لیے اپنا ڈنڈا دکھا رہا ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اپنا امیدوار بنانے کے لیے اور ہمیں جنت دلانے کے لیے جہنم کا ڈنڈا دکھایا, کہ اگر تم میری رحمت سے مایوس ہوئے تو میں تجھے جہنم کا ڈنڈا دکھاتا ہوں کہ میں تجھ کو جہنم میں بھیج دوں گا. یہ کیا تھی, یہ اللہ کی رحمت اور شفقت ہے کہ میرے بندو تم نے کیسے ہی گناہ ہوئے کیے ہو, چور سے کیا ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, آؤ اللہ کی چوکھٹ میں سر رکھ دو, ایک آنسو نکال دو, قید کے تو دیکھو ایک دفعہ, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے, بس ایک دفعہ کہہ کر ذرا دل سے نکالو, ایک دفعہ کہہ کر کے دیکھو کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے. بس بہت زندگی گزر گئی کہ میں نے آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزاری, رمضان کا مہینہ, رحمتوں کا مہینہ, آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ کو معاف کر دیجئے. پھر دیکھو دوستو کہ اللہ کی رحمت کیسے اڈلتی ہے, کیا زمانہ کیسا تماشا لگتا ہے, پھر ایسا تماشا لگے گا کہ خود حیران ہو جاؤ گے کہ میں کیا تھا, پیشاب پخانے کے سراخ میں گزرا کرتا تھا, لیکن اب کیا بات ہے کہ اب ہم جو ہے اللہ کے نور ہماری غذا بن گئے, اللہ کا نور ہماری غذا بن گئی, جس کے لیے اللہ تعالیٰ جب مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں پھر اس کو اعمال اور اخلاق اور اس کے جتنی چیزیں اولیاء اللہ والی ہے اللہ خود عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. بس جب حضرت وحشی نے یہ آیت سنی جھوم گئے مست ہو گئے اور کہتے ہیں نعم ہاتا, ارے یہ آیت تو بڑی بہترین ہے, یہ تو میرے لیے نعمت ہے, بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اسلام قبول کر لیا. یہ ہے اللہ کی رحمت. تو اب دیکھیے جب دوسرے صحابہ نے سنا کہ صاحب یہ آیت اتنی عظیم الشان اتنی رحمت والی, تو انہوں نے بھی ایک سوال کیا. دیکھو اب ایک سوال ہوتا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ صحابہ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, بے شمار رحمتیں ان پر برسائے, تو اس صحابہ پر کہ صحابہ نے ہم پر کتنا احسان کیا, کہ صحابہ نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول ہم کو ایک بات تو بتائیے, یہ جو اللہ کی آیت ہے کہ تم اپنے بندوں کے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, تو کیا یہ آیت صرف وحشی کے لیے خاص ہے, خاضہ لہو خاصت, کیا سب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے ہے کہ بس ان کے لیے ہے, اب ان کی مفرت ہو گئی, آگے کسی کی نہیں ہوگی. قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر اور صدقے جائیے اللہ رب العزت کی غیر محدود رحمت پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل للمسلمین عامہ, ارے جتنے مسلمان ہیں کوئی بھی ہو، کیسا گناہگار ہو، کیسا بھی شخص ہو، اگر وہ اللہ کی رحمت کی چوکھٹ پہ آ جائے اور کہہ دے درد دل سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بس اس کے لیے بیڑا پار ہو جائے گا. یہ سب حضرت زیدی کے لیے نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے اس مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں. بلکہ اگر کافر بھی اپنے کفر سے توبہ کر کے کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. 90 برس کے کافر، میرے مرشد فرماتے 90 برس کے کافر اگر 90 برس تک کفر مرتا رہے، لیکن ایک دفعہ مرتے دم کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ میں آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاص بندے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں. بس گیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہندو کو دیکھا، ایک ہندو کو خواب میں دیکھا جنت میں ٹہل رہا. تو اس سے پوچھا، لالا جی ہندوؤں کو وہاں لالا بولتے تھے ہندوستان میں، پوچھا لالا جی تم کہاں جنت میں ٹہل رہے ہو، تم تو ہندو ہو، ہندوؤں کا تم جنت میں ٹہل رہے ہو؟ تو کہتا ہے مولوی جی یہ بات نہیں ہے، اصل میں مرتے وقت میں نے تمہارا کلمہ پڑھ لیا تھا. جس شخص نے ایک تہجد نہ پڑھی، ایک ذکر نہ کیا، ایک نماز نہ پڑھی، سب مرتے وقت اللہ کے کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بلند کر دیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے 90 برس کا کفر معاف کر دیا. دیکھا جیسا یہ ہے. تو ہم تو اللہ کا شکر ہے بھائی، مومن ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب مومن ہیں. تو مومن میں کیوں نہ فضل ہوگا اس کا؟ دیکھو باہر والوں پہ اتنا فضل، باہر والوں کے لیے اتنی رحمت. غیروں کو کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ تو غیروں کو اتنا بانٹتے ہیں، تو جب غیروں کو اتنا دیتے تو اپنوں کو کتنا دیتے ہوں گے؟ یعنی مومن اگر اللہ سے مانگے تو اس کو کیا کچھ نہیں ملے گا. اچھا اب دیکھیے ایک بات اور، بس مختصر سی چند بات ہے. آج تو کھانا بھی نہیں کھانا نا بھائی، آج تو کھانا بھی نہیں کھانا، کھانے کی چھٹی، کھانے کا وقت اللہ کو دے دو. ہم کو بھی بھوک لگی ہے، بلکہ تقریر کرنے سے تو بھوک بڑھتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم کو بھوک نہیں محسوس ہو رہی، الحمدللہ اللہ کے نام کی لذت ہے. کچھ یاد رہے. تب حضرت وحشی کی دیکھو، اب ایک بات ہوتی ہے نا کہ حضرت وحشی اچھا کے ساتھ اگر کوئی شخص گناہ کرے ایک دفعہ، تو جب اگر وہ سدھر بھی جائے، جیسے پہلے دیکھتا تھا فلمیں اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا تھا، وی سی آر بھی دیکھتا ہے، تاش بھی کھیلتا ہے اور چرس بھی پیتا ہے اور نسوار بھی کھاتا تھا. اچھا میں نے نسوار پہ یاد آیا، ہمارے بھائی دوست کہتے ہیں کہ کیا بات ہے تم نسوار کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اصل میں اس کی بات یہ کہ جتنے پٹھان ہیں وہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو محبوب کی وجہ سے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں. پٹھان ہمارا محبوب اور نسوار پٹھان کا محبوب، تو اس لیے محبوب کا محبوب بھی تو محبوب ہوتا ہے نا. تو میں نے خان صاحب سے پوچھا، اچھا خان صاحب ایک بات تو بتاؤ، نسوار سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ وہ خان صاحب بیٹھا ہوا بھی ہے، یہاں موجود ہے، جس سے ہم نے پوچھا تھا. اب میں نہیں بتاؤں گا کون ہے. ارے وہ سید کریم ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہے سید کریم؟ نہیں آیا. اچھا میں ایک سیمپل تھا، کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ کیا کریں صاحب، پٹھان اور نسوار اگر یہ دو نہ ملے تو پٹھانی پوری نہیں ہوتی. کہتے ہیں خان صاحب نسوار کے بغیر پورا نہیں ہوتا. تو میں ایک پٹھان میرے پاس تھا، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا، وہ آیا نہیں، وہ نسوار نہیں کھاتا. کہتے ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں. ہم نے کہا تو کیسا پٹھان ہے یار. تو یعنی دیکھو یہ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے ہمارے منہ کی اتنی حفاظت کی کہ جب ماں کے پیٹ میں حیض جاتا ہے تو ناف سے ناف لگتی ہے، منہ کو اللہ نے صاف رکھا. کیوں؟ تاکہ کل یہ ہمارا اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کا منہ گندے نام سے لے گئے. دیکھو اللہ نے ہمارے منہ کی اتنی حفاظت کی کہ ان کو گندا نہ ہونے دیا. اگر ہم اپنے منہ کو گندا کریں تو بتاؤ. کیونکہ میں نے خان صاحب سے کہا کہ یار تو نسوار کھا رہا ہے، ہم کو بھی تو کھلا، ایک چٹکی تو دے ذرا، ہم بھی تو دیکھیں اس چٹکی میں کیا مزہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جب یہ اچھا نہیں ہے تو تم کیوں کھاتے ہو؟ جب مومن کے لیے تم پسند نہیں کرتے، ایک مومن تو مومن کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے، تو جب تم نہیں کھاتے، جب ہم کو نہیں کھلاتے تو تم کیوں کھاتے ہو؟ دیکھو صبح سے شام تک نہیں کھاتے نا، اس مہینے میں کر لو، واللہ اللہ تعالیٰ اتنا مزہ دے گا کہ نسوار کا مزہ کیا چیز ہے بتاؤ. تھوڑی دیر میں بعد میں افسوس ہی ہوتا ہے نا، اللہ کے نام میں اتنا مزہ ہے کہ دنیا کا کوئی مزہ اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا. واللہ اللہ کے نام کے مزے سے اتنی ہے بس. تو اب میں یہ بات کہہ رہا تھا بھائی، دیکھو میرے یہ جو پٹھان کہتا ہوں نا، یہ سب میرے معزز ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے، یہ سب میرے معزز دوست ہیں اور میں ان کی عزت میری سر آنکھوں پہ ہے. لہٰذا کوئی ان کو تانا نہ دے. ہم نے صرف ہٹانے کے لیے مذاق میں کہہ دیا, لیکن جو بات سنانا چاہتے تھے وہ بھی سنا دی کہ دیکھو اگر چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. بتاؤ اگر نسوار چھوڑو گے اللہ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ بتاؤ صاحب, خان صاحب نسوار کھاتے ہو, بتاؤ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ بس اللہ کو خوش کر لو, نسوار کیا حقیقت رکھتا ہے. اور پھر بعض لوگ ایسے ہیں جن کی ایک مٹھی داڑھی ہے, ایک مٹھی اگر وہ چٹکی لے کیسا عجیب لگتا ہے, داڑھی کے ساتھ چٹکی اچھا نہیں لگتا, سمجھ میں نہیں آتی. اس آدمی داڑھی بھی ہے اور چٹکی بھی لیتا ہے, عجیب لگتا ہے. اور ماشاءاللہ اس مسجد اس میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں, ایک صاحب ہم کو نظر آ گئے جو جنہوں نے توبہ کر لی وہ نسوار نہیں کھاتے, اور ماشاءاللہ تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے ہیں اور نسوار نہیں کھاتے. تو لہٰذا داڑھی اور جیسے داڑھی کے ساتھ سگریٹ کیسی لگتی ہے, اب ایک سال میں اتنی بڑی داڑھی ہو اور سگریٹ بھی پیے کیسے لگتا ہے؟ یار داڑھی کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا ہے نا, کہتے سوٹ نہیں کرتا, میچنگ نہیں کرتی. تو دوستو نسوار اور داڑھی میچنگ نہیں کرتی. خاص طور پہ جن کو اللہ نے داڑھی کی نعمت عطا فرمائی ہو ان کو اس نعمت کا شکریہ ہو گیا تھا اور کچھ خیال رکھنا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں اگر کوئی گناہ کا کام کرے تو پھر اس کو بعد میں تانا دیتے ہیں. اب وہ تبلیغی جماعت میں گیا, چلا لگایا, اب اس نے ایک مٹھی داڑھی رکھ لی, جتنی کیپیٹل تھی سب کو آگ لگا دی, جتنی تصاویر تھی سب کو جلا دیا, اور داڑھی نہیں تھی داڑھی بھی رکھ لی. تو پھر کہتا ہے کسی دوست سے, یار دیکھو اللہ کو یاد کرو, چلو نماز پڑھو, چلو مدنی مسجد چلو. کہتا ہے چل مجھے پتا ہے تم کیا کرتا تھا وہاں, میں پتا ہے میاں کیا کیا گل کھلاتے تھے تم, ہے نا؟ تو دوستو یہ تانا دینا جائز نہیں ہے, یہ بھی سن لو, کیونکہ کسی کے ماضی کو مت دیکھو, اس کے حال کو دیکھو. دیکھو میرے شیخ نے فرمایا کہ دودھ ہے نا, دودھ کتنا ہے سفید نورانی کتنا ہے, اگر اس دودھ کو پیے اور دودھ کو مزہ لے تو کیا طبیعت مکیف مزیدار ہو جاتی ہے نا, کتنی لذت ملتی ہے. لیکن اگر سوچے دودھ کا ماضی کہ دودھ صاف تصور کرے, بھینس کھڑی ہوئی ہے, بھگ بھی رہی ہے, موچ بھی رہی ہے, دودھ مل رہی ہے, مکھیاں بیٹھ رہی ہے اور گوالا دودھ نکل رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ طبیعت عجیب مقدر ہو جائے گی, کیا ہے بھینس کا ماضی ایسا ہے. اور اگر تو ماضی کو سوچے گا تو اس کے حال سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا, اور جو حال کو دیکھے گا وہ فائدہ اٹھا لے گا. اس لیے اگر کوئی ایسا نیک بندہ ہو اس کے حال کو دیکھو, اگر اس نے پرانے سے توبہ کر لی تو بھائی بھول جاؤ اس کو, کیونکہ پہلے توبہ کر کے اب اللہ کا وہ
حضرت والا دامن برکاتہم کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا ارشاد صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں. مرشدی و مولائی حضرت والا دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا ارشاد صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں. ابو میرا جامو صبح لا الہ الا ہو, ابو میرا جامو صبح لا الہ الا ہو, کہتا جاؤں کدھر کو لا الہ الا ہو, کہتا جاؤں کدھر کو لا الہ الا ہو. پر جاؤں اٹھا دے جلوہ سے خوشبو تو اپنا ایسا دے, پر جاؤں اٹھا دے جلوہ سے خوشبو تو اپنا ایسا دے, تجھ کو میں دیکھوں مجھ کو تو لا الہ الا ہو, تجھ کو میں دیکھوں مجھ کو تو لا الہ الا ہو, نازو اٹھاؤں تیرے یوں کر دوں دل کا اپنے خون, نازو اٹھاؤں تیرے دوں دل کا کر دوں اپنے خون, عشق عطا کر ایسا تو لا الہ الا ہو, عشق عطا کر ایسا تو لا الہ الا ہو, مجھ کو بنا دے تو بسمل دے کر مجھ کو کر دے دل, مجھ کو بنا دے تو بسمل دے کر مجھ کو کر دے دل, اب ہے میری گے آرزو لا الہ الا ہو اب ہے میری یہ آرزو لا الہ الا ہو دل میں قرب کے پھول کھلے کانٹے عشیہ کے نکلے دل میں قرب کے پھول کھلے کانٹے عشیہ کے نکلے آنے لگے تیری خوشبو لا الہ الا ہو آنے لگے تیری خوشبو لا الہ الا ہو روکی میری رات ہے نطق کی میری زینت ہے روکی میری رات ہے نطق کی میری زینت ہے قلب کا میرے ہے یہ وضو لا الہ الا ہو قلب کا میرے ہے یہ وضو لا الہ الا ہو جب سے دل میں آئے تم عقلوں کو شو فرد سب گم جب سے دل میں آئے تم عقلوں کو فرد سب گم جب سے دل میں آئے تم عقلوں کو فرد سب گم جب سے دل میں آئے تم عقلوں کو فرد سب گم بند باجاری آسو لا الہ الا ہو بند باجاری آسو لا الہ الا ہو مولانا ارشاد صاحب دامن برکاتہم کا مطلب ہے دیکھے آپ کو جب ارشاد ہو کر بے خود اور دلشاد دیکھے آپ کو جب ارشاد ہو کر بے خود اور دلشاد لب پر آئے نارا ہو لا الہ الا ہو لب پر آئے نارا ہو لا الہ الا ہو و مولا حضرت والا دامن برکاتہم کے اشعار ہیں مرشدی و مولا حضرت والا دامن برکاتہم کے اشعار ہیں ہوٹوں پہ ان کے موچھ گئے گالوں پہ داڑیاں ان کے موچھ گئے